پیر 22 دسمبر کے سہمین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام. 5 مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد معطل. حکومت نے فیصلے کو چیلنج کر دیا. کیا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کوئی ٹھوس حل ہے؟ ایک تجزیہ کار.
پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف تو سب اکٹھے ہیں، مگر کون دہشت گرد ہے اس کے بارے میں آرا جو ہے نا وہ مختلف ہو جاتی ہیں.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان میں حکام نے بتایا ہے کہ ملک کے صدر ممنون حسین نے آج 50 سے زیادہ سزائے موت کے مجرم افراد کی جانب سے رحم کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں. دوسری جانب آج پاکستان کی 2 عدالتوں نے 7 قیدیوں کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس ارشد تبسم نے دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت کے منتظر 5 قیدیوں کی سزا پر عمل درآمد روک دیا ہے. ان قیدیوں کو سن 2012 میں گجرات میں ایک فوجی کیمپ پر حملے کا مجرم قرار دیا گیا تھا. دوسری جانب وفاقی حکومت نے ان 5 مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے. درخواست کی سماعت 24 دسمبر کو ہوگی. ادھر سندھ ہائی کورٹ کے عدالتی اہلکار نے بتایا ہے کہ عدالت نے سزائے موت پانے والے 2 افراد کو پھانسی پر عمل درآمد روکنے کا حکم دیا ہے. پاکستان کے شہر پشاور میں آرمی اسکول پر حملے کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے اور چند روز میں 100 کے لگ بھگ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. حکام کے مطابق ان میں اہم ملزمان بھی شامل ہیں. پشاور میں آرمی اسکول پر حملے اور اس کے بعد اسلام آباد میں واقع لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز کی طرف سے طالبان کی مذمت نہ کرنے پر اسلام آباد کی سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. سول سوسائٹی کے اراکین نے آج بھی آپارا پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج کیا. دوسری طرف ان احتجاجی مظاہروں کے سرکردہ رکن جبران ناصر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شدت پسند تنظیم جماعت الاحرار کے ترجمان احسن اللہ احسان نے مبینہ طور پر خطرناک نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا عبدالعزیز کے خلاف احتجاج سے باز رہیں. جبران ناصر کے بقول دھمکیوں کے باوجود وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے.
زندہ لاشیں گھوم رہی ہیں پاکستان کے اندر، ہم نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں. وی ہیو نتھنگ ٹو فیئر. اس عوام کے پاس کچھ کھونے کو باقی نہیں رہ گیا. یہ فیئر لیس عوام ہے. جب تک ہماری مساجد ان ٹیررسٹ سے ہم نہیں بچائیں گے، جب تک ہم اپنی مساجد آزاد نہیں کریں گے ان لوگوں سے جو طالبان کے سمپتھائزرز ہیں، یہ مہم جاری رہے گی. اس کی پہلی سیڑھی مولوی عبدالعزیز ہے اور ہم دعوت دیتے ہیں تمام ان مدارس و مساجد کو جو امن پسند ہیں ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہوں.
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت سے فرنٹیئر کانسٹیبلری واپس کرنے، انٹیلیجنس اور پولیس فورس کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے غیر قانونی طور پر رہائشی افغان پناہ گزینوں کو وطن واپس بھیجنے اور قبائلی علاقوں کی متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی حکومت سے مدد طلب کی ہے. عمران خان آج پشاور میں آرمی پبلک اسکول کے دورے اور اسکول کی ہلاک ہونے والی پرنسپل کی فاتح خوانی کے بعد اخباری پریس کانفرنس کر رہے تھے. بھارتی پارلیمان میں آج پھر حزب اختلاف نے اپنا یہ مطالبہ منوانے کے لیے ہنگامہ کیا کہ مذہب کی تبدیلی سے متعلق تنازع پر خود وزیراعظم نریندر مودی بیان دیں، لیکن حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے. دلی سے سہیل حلیم.
حزب اختلاف نے آج دونوں ایوانوں میں یہ مطالبہ کیا. راجیہ سبھا میں گزشتہ ہفتے بھی اسی مہازارائی کی وجہ سے کوئی کام کاج نہیں ہو سکا تھا. حزب اختلاف اپنے اس مطالبے پر بضد ہے کہ خود وزیر اعظم تبدیلی مذہب کے سوال پر اپنی حکومت کا موقف واضح کریں، لیکن حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے. مذہب کی تبدیلی کے سوال پر کافی کشیدگی ہے اور اپوزیشن کا الزام ہے کہ حکومت مذہبی منافرت کو فروغ دے رہی ہے اور اس پروگرام کو اس کی درپردہ حمایت حاصل ہے. ہندو قوم پرست تنظیمیں ملک میں کھل کر یہ اعلان کر رہی ہیں کہ وہ ان ہندوؤں کی گھر واپسی کے لیے کام کر رہی ہیں جو ماضی میں مذہب تبدیل کر کے مسلمان یا عیسائی بن گئے تھے.
امریکی کمپنی سونی پکچرز پر سائبر حملوں کے بعد سے امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان لفظوں کی جنگ کا سلسلہ جاری ہے، تاہم اب شمالی کوریا نے امریکہ کو غیر مبینہ حملوں کی دھمکی دی ہے. تفصیل سنیے ظہیر الدین بابر سے.
شمالی کوریا کی جانب سے جاری ہونے والے ایک اشتعال انگیز بیان میں امریکہ کو وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون سمیت پوری کی پوری امریکی سرزمین پر حملوں کی دھمکی دی گئی ہے. واضح رہے کہ شمالی کوریا امریکی کمپنی سونی پکچرز پر سائبر حملے کرنے کے امریکی دعوے کو مسترد کرتا رہا ہے۔ سونی پکچرز جلد ہی دا انٹرویو نامی ایک مزاحیہ فلم ریلیز کرنے والی تھی، جس کا تصوراتی پلاٹ شمالی کوریا کے سربراہ کم یونگ ان کو ہلاک کرنے کے بارے میں ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے حالیہ دھمکی امریکہ کے اس بیان کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں شمالی کوریا پر الزام لگایا گیا کہ اس نے بڑے پیمانے پر سونی پکچرز پر سائبر حملوں کی منصوبہ بندی کی۔
اور عراق میں اسلامی شدت پسندوں کی طرف سے عورتوں کو قبضے میں لے کر ان کے ساتھ بدسلوکی اور جنسی غلامی کے لیے فروخت کرنے کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو آن لائن پر اس وقت کئی نئے فیچر شائع ہو چکے ہیں، جس میں ایک کا موضوع ہے بالی ووڈ کی تاریخ کی سیر کے لیے میوزیم۔ تفصیلات کے لیے بی بی سی اردو .com حاضر ہے۔ ہماری پہلی خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے قیدیوں کی سزائے موت پر عمل درآمد معطل اور پھانسیوں پر عمل درآمد روکنے کے حکم امتناعی کو حکومت نے بھی چیلنج کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کے اہلکار کہتے ہیں کہ ان پھانسیوں سے دہشت گردی روکنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ تو کیا دہشت گردی نمٹنے کے لیے کوئی ٹھوس حل موجود ہے؟ آج پروگرام کا بڑا موضوع یہی ہے اور اس پر آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن پہلے اس خبر کی تفصیل کہ جن مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد روکا گیا ہے وہ کون ہیں، انہیں کب اور کس جرم پر سزائے موت ملی تھی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج جسٹس ارشد محمود تبسم نے آج ان پانچ مجرمان کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کی سماعت کی۔ اس درخواست کے حق میں دلائل دیتے ہوئے مجرموں کے وکیل انعام رحیم نے موقف اختیار کیا کہ ان قیدیوں کو چارج شیٹ جاری نہیں کی گئی اور نہ ہی شواہد کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان پانچ افراد کے خلاف خفیہ مقام پر مقدمہ چلانے کے بعد انہیں سزائے موت سنا دی گئی، جو کہ قواعد کے منافی ہے۔ ان قیدیوں کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ ان افراد کے اہل خانہ کو اچانک کہا گیا کہ وہ جیل آ کر ان سے آخری ملاقات کر لیں، کیونکہ انہیں پھانسی دی جا رہی ہے۔ انعام رحیم نے بی بی سی کو بتایا کہ ان قیدیوں میں مجرم احسان عظیم اور ان کے بھائی نعمان عظیم کو جولائی سن 2013 میں واکینڈ سے زبردستی ان کے گھر سے اٹھایا گیا اور ان دونوں کے نام جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کی فہرست میں شامل کیے گئے، جن کے نام کچھ عرصے کے بعد اس فہرست سے نکال دیے گئے۔
ان کو خفیہ ٹرائل کیا گیا، ان کے اہل خانہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کی اپیل بھی مسترد کر دی گئی، کوئی کاغذ تک نہیں دیا گیا اور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا کہ ان کو کاغذات مہیا کیے جائیں۔ وہ آج تک عدالت کے حکم کے باوجود کاغذات مہیا نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے عدالت نے آج سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا۔ کیونکہ ہم یہ طالبانائزیشن جو ایک سوچ ہے جو آئین اور قانون کو نہیں مانتے، تو ہم چاہیں گے ادارے کم از کم آئین اور قانون کو عمل وہ مانیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر ادارے بھی اسی طرح کریں گے تو پھر ان میں اور ان کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا، اس فرق کو قائم رکھا جائے۔ اور ہم اس حق میں ہیں کہ جتنے دہشت گرد ہیں جن پر جرم ثابت ہو چکا ہے اور ان کو دفاع کا پورا حق دیا گیا ہے، ان کو کھلے عام سر عام سزائیں دی جائیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور لوگ دہشت گردی سے باز آ جائیں۔
ادھر سندھ ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ نے دہشت گردی کے الزام میں سزا یافتہ عطا اللہ اور اعظم خان کی درخواست پر ان کے خلاف جاری ہونے والے بلیک وارنٹ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے دوبارہ قانونی طریقہ کار کے مطابق بلیک وارنٹ جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ قانون کے مطابق بلیک وارنٹ کے اجرا کے کم سے کم 7 دن اور زیادہ سے زیادہ 20 دن بعد پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، لیکن 19 دسمبر کو ان کے بلیک وارنٹ جاری ہوئے اور 23 دسمبر کو اس پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ خلاف قانون ہے۔ عاظم خان اور عطا اللہ پر سن 2000 میں ایرانیہ چائے کمپنی کے مالک کے قتل کا الزام تھا اور پولیس کے مطابق ان دونوں کا تعلق فرقہ وارانہ شدت پسند گروہ سے ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے مقدمات میں سزائے موت پانے والے افراد کی سزا پر عمل درآمد کا آغاز وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر حال ہی میں ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی کورٹ مارشل میں سزا پانے والے 6 شدت پسندوں کی سزا پر عمل درآمد کی منظوری دی تھی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
حکمراں جماعت مسلم لیگ کے رہنما طارق عظیم کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کے مجرموں کو پھانسیوں سے فائدہ ہوگا یا نہیں، اس کا فیصلہ وقت کرے گا، لیکن اس کی اصل وجہ ان مجرموں کی جانب سے جیل کے اندر سے بھی فون پر شدت پسندی میں بدستور ملوث ہونا ہے۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھی ہارون رشید نے طارق عظیم سے بات کی اور پہلے سزائے موت کے منتظر قیدیوں کی تعداد جاننا چاہی۔
پروونشل سبجیکٹ ہے لا اینڈ آرڈر، تو ہم نے جتنی بھی پروونسز ہیں سب سے ہم نے فگرز منگائی ہیں کہ کتنے قیدی جو ہیں آپ کے، وہ جو ان کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے، کچھ ایسے قیدی ہیں جن کی سزا ہو چکی ہے لیکن ان کی اپیلز پینڈنگ ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں اپنا پورا لیگل سسٹم ہے ہمارا، تو وہ ان کی جو لسٹ آ رہی ہے اس میں کچھ دہشت گردی میں انوالو ہیں، کچھ نے تو خود مان لیا ہے اور بلکہ اس میں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے، خود وہ مانتے ہیں کہ جی ہم نے کیا ہے، بڑے فخر سے بات کرتے ہیں۔ تو کچھ جو پرسنل لیول پہ جو کسی کی ہوتی ہے، لوکل رائیولریز میں قتل ہو جاتے ہیں، سیولین آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اس بھی ڈویژن بھی ہم کر رہے ہیں۔ ٹوٹل ایسے لگتا ہے کہ تقریباً فگر اپروکسیمیٹلی 5,000 کے قریب ہے ٹوٹل پاکستان میں، جو لوگ جو ہیں قتل کے مقدمات میں جو ہے ملوث ہیں، اور تقریباً 400 سے 600 ایسے لوگ ہیں جو کہ دہشت گردی ریلیٹڈ جو ہیں وہ ہیں۔ تو ہم زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں ان کیسز پہ جو کہ دہشت گردی ریلیٹڈ ہیں۔
تو اس میں وہ بھی شامل ہیں فوجی عدالتوں سے جن کو سزائیں ہوئی ہیں اور اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟
جی بالکل، سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو 6 غالباً آج تک جو ہو چکی ہیں وہی ہیں جو کہ فوجی عدالتوں میں جن کو سزا ہو چکی تھی اور جس کے اوپر خود چیف آف آرمی اسٹاف نے سائن کر دی ہیں ان کی بلیک وارنٹ پہ، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا سزا ہو چکی تھی، بلیک وارنٹ بھی ہو چکے تھے، اس کے بعد کسی وجہ سے ان کو سزا نہیں دی گئی، تو اب دوبارہ بلیک وارنٹ ایشو کیے گئے ہیں، اور اس پہ جب پورا جو ہمارا ایک پروسیس ہے، قانونی جو پروسیس ہے، وہ جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر ان کو سزائے موت دی جائے گی۔
جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی، وہ اعتراض کر رہی ہیں کہ جو پروسیسز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا۔
دیکھیے میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے، یہ پروسیسز کی وجہ سے کافی ڈیلے ہوئی، اب تو آپ نے دیکھا کہ پوری قوم کی طرف سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ اس کے اپوزٹ ہیں، برخلاف جا رہی ہیں لوگوں کے، جو بھی ہیومن رائٹس انٹرنیشنل ہو جائے، ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہو جائے، ان کی میں نے پڑھی ہیں، ان کی طرف سے بھی جو ریکویسٹ کی گئی ہے، لیکن لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے، لوگ تو چاہتے تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ جن کو بلا کے یہاں پہ فار ایگزامپل جو انوالو تھے یہ پشاور کے ثانیہ میں، ان کو لا کے اسکول کے سامنے پھانسی دی جائے، کسی نے کہا جی جی ٹی روڈ پہ ان کو لٹکایا جائے، تو بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت، لیکن ہم پریشر میں نہیں آنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں قانون جو ہے اپنا پوری طرح سے، جیسے ان کو اختیار ہے، جو بھی بندہ ہے جس کے بھی الزام ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، لیکن ایک بندہ آ کے جب خود کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے قتل کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پروسیسز جو ہیں وہ آلموسٹ ختم ہو جاتا ہے، کہ وہ پھر تو اس میں کوئی شہادت کی یا کسی پروف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ان کو چونکہ حق ہے، ان کا قانون ان کو حق دیتا ہے کہ وہ اپیل کریں، اور اپیل شوڈ گو رائٹ ٹو دا پریزیڈنٹ، مرسی پٹیشن بھی جاتی ہیں، جب تک پریزیڈنٹ صاحب سائن نہیں کرتے اس وقت تک پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور ہم ان کو ہر حق ہر چانس دینا چاہتے ہیں۔
یہ تھے حکمراں جماعت مسلم لیگ کے رہنما طارق عظیم جو ہمارے ساتھی ہارون رشید سے بات کر رہے تھے، اور اسی خبر کے پس منظر میں ہم نے انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے ایک سینئر اہلکار آئی اے رحمان سے بات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ ایسے میں جبکہ عوام کے غم و غصے میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیا پھانسی دینے کا یہ عمل اس مسئلے کا کوئی حل ہے، اور کیا یہ آپ کو مناسب نظر آ رہا ہے؟ آئی اے رحمان،
حکمراں کا قول ہے کہ جب آدمی بہت غصے میں ہو تو اسے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے تمام اپنے اعمال پر، اپنے حرکات پر۔ اس وقت جو ہے قوم بڑے غصے میں ہیں، اور صحیح غصے میں ہیں، اور بہت رنج ہے اور شدید ملال ہے، اور مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ فوراً پھانسی لگا دی جائے اور سر عام پھانسی لگا دی جائے، لیکن یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں کہ اس سے کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہماری جو لڑائی ہے دہشت گردوں کے خلاف، اس میں یہ پھانسیاں مددگار ثابت ہوں گی یا کچھ ہمیں نقصان دے سکتی؟ جو لڑائی ہے دہشت گردوں کے خلاف پہلے سے زیادہ شدت سے جاری رہنی چاہیے۔ ہم لوگ جو ڈیتھ پینلٹی کے خلاف ہیں، ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ کرنی چاہیے، اور اس وقت بہت سے لوگ جو آج غصے میں ہیں وہ ان کے حمایتی تھے۔ دیکھیے ڈیتھ پینلٹی کا اس آپریشن سے بہت کم تعلق ہے۔
اس وقت جو بہت غیر معمولی حالات ہیں ملک میں، ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، کسی طرح سے کوئی انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا، تو اس صورتحال میں دہشت گردی سے نمٹنے کا کیا حال ہے؟
آپ کتنے آدمی کو پھانسی چڑھائیں گے؟ 300-400 کو تو امریکیوں نے کتنے مار دیے ہیں ان کے لوگ، کیا جنگ ختم ہو گئی؟ دہشت گردی کے خلاف جو محاذ ہے اس کو خالی پھانسیوں سے آپ حل نہیں کر سکتے.
اور کیا کریں؟
وہ تو کرنا ہے, پہلے جو آپ نے کاروائی کر رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں. ملک میں ان کو حمایتی ہیں, ان کے جو پرویش کرنے والے ہیں اور جو ان کو گھر فراہم کرتے ہیں اور جو ان کو مدد دیتے ہیں, ان کے خلاف تو کاروائی کریں نا. پہلے جو دہشت گرد ہیں مذہب کا نام لیتے ہیں, ان کا ایک نیریٹو ہے, اس کا جواب میں کوئی نیریٹو آپ نے ڈیولپ کیا ہے وہ کریں. پہلے تو لوگوں کو اس مغالطے سے نجات دلائیں کہ یہ جہاد جو ہے وہ گلا کاٹنے کے مترادف ہے.
لیکن پاکستان میں جو دہشت گرد موقع سے پکڑ لیے جاتے ہیں وہ بھی بری ہو جاتے ہیں, ان کو بھی سزا نہیں ملتی ان کے کیے کی؟
میں بتاؤں, جو دہشت گرد بری ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جس کے پاس تمام معلومات ہوتی ہیں عدالتوں کو وہ معلومات دیتے نہیں ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ عدالتی نظام میں پھر خامی ہوئی نا؟
نہیں, عدالتی نظام میں تو بہت خامی ہے. ہمارے ملک میں سب جانتے ہیں کہ پولیس کتنی کرپٹ ہے, پروسیکیوشن کتنی کرپٹ ہے, عدالتی نظام بہت ناقص ہے, کنوکشن ریٹ بہت 7-8% رہ گیا ہے. تو ایسی صورت میں پھانسی کی سزا جو ہے اس میں مس کیریج آف جسٹس کا احتمال بہت شدید ہے. ابھی ایک لڑکے کے بارے میں سوال اٹھ رہا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کل اس کو پھانسی دی جائے گی, تو اس نے دہشت گردی نہیں کی تھی. اس کے خلاف تو یہ الزام تھا کہ اس نے انوالنٹری مین سلاٹر جسے کہتے ہیں, کہ اس نے غلطی سے ایک آدمی کو دوران کڈنیپنگ اس سے ہاتھ سے ہلاک ہو گیا, یہ کہا جاتا ہے. اور اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا, اس کے کنفیشن ہے صرف. ہمارے ملک میں جتنا ٹارچر کیا جاتا ہے ملزموں کو, اس کے پیش نظر کنفیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
تو
اس کی عمر اس وقت 14 سال تھی. اس کو حکم آ گیا ہے کہ کل اس کو کراچی میں ہینگ کیا جائے گا.
تو آئیے رحمان صاحب, جو اس وقت ملکی صورتحال ہے, ایک خوف کی فضا ہے, وکیل مار دیے جاتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں؟
دیکھیں, خصوصی عدالتیں تو ابھی بھی ہیں, اینٹی ٹیررزم کورٹ خصوصی عدالتیں ہیں, ان کا جو میعاد ہے فیصلہ کرنے کے 14 دن ہیں. اور اگر خصوصی عدالت سے مراد آپ کی فوجی عدالتیں ہیں تو ہر ڈیموکریٹ اس کی مخالفت کرے گا. آپ نے اگر ایک سزا بار کو سزا دی تو وہ ٹھیک ہے, لوگ مان لیں گے, لیکن کسی کو ایسے کو جس کا کیس ڈیبیٹیبل ہے اس کو سزا دی تو اس سے اور دہشت گرد پیدا ہوں گے.
گورنر کے قاتل کو اگر سزا دے دی جائے گی قادری کو, تو آپ کے خیال میں لوگ مان لیں گے اسے؟
ارے بھائی, آپ جو عمر شیخ کو تو اب تک نہیں دی آپ نے, لیکن جس کو آپ بچانا چاہتے ہیں اس کے تو آپ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے کتنے سال سے. قادری صاحب کی حمایت کے لیے تو یہاں کے بڑے بڑے جید جورسٹ جو ہیں وہ امامہ پہنے تیار بیٹھے ہوئے ہیں.
رحمان صاحب, پھر فوری حل کیا نکلے گا؟
جو آدمی اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے مارا فرض سمجھا ہے, وہ تو آرام سے بیٹھا وہ کیک کھا رہا ہے,
سب کے سامنے مارا ہے.
جی ہاں, تمام کنونشن میں اس بات کی گنجائش رکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی انتہائی شدید حالات ہوں تو اس میں اصول سے تھوڑا سا گریز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی مان لیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے ایسے حالات ہیں, چلیے, لیکن اس کو پریٹیکس بنا کے یعنی ریوائیول آف ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے. آپ موریٹوریم میں ایکسیپشن کر رہے ہیں یا موریٹوریم ختم کر رہے ہیں؟
لیکن فوری طور پر جو اس وقت حالات ہیں مجھے ان میں کچھ فوری کرنے کی ضرورت تو ہے. امریکہ
نے ٹیررزم, وار آف ٹیررزم میں کتنے آدمی ہینگ کیے ہیں پتا کر لیجیے, جس کے لیے گوانتانامو بنایا گیا اس میں کتنے آدمی ہینگ کیے ہیں. ہم جو 400 آدمی ہینگ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ہم ان کی لڑائی ہم سے کمتر تھی؟ بڑی سنجیدگی سے شفٹنگ کرنی چاہیے کیسز کی. یہ بات غلط ہے کہ عدالت کے فیصلے پہ ہینگ کیے جاتے ہیں. یہ مرسی پٹیشن ریجیکٹ ہوتی ہے تب ہینگ ہوتے ہیں, اور مرسی پٹیشن ریجیکٹ کرنا جو ہے وہ عدالتی فیل نہیں ہے, وہ ایگزیکٹو کا کام ہے, پریزیڈنٹ صاحب کرتے ہیں. اور پریزیڈنٹ صاحب کیسے مطمئن کرتے ہیں اپنے آپ کو؟
لوگ اس وقت فوری انصاف چاہتے ہیں.
فوری انصاف کیجیے, لیکن انصاف کو تقاضوں کو مد نظر رکھیے تاکہ نقصان کم ہو.
انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے ایک سینئر اہلکار آئی اے رحمان کہہ رہے تھے کہ پھانسی دینا اس مسئلے کا حل نہیں. وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے پشاور واقعے کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لائے عمل تیار کرنے کے لیے قائم کمیٹی کا اجلاس آج وزیراعظم کی ہی صدارت میں 4 گھنٹے جاری رہنے کے بعد کل تک کے لیے ختم ہو گیا ہے. ماہرین کی سفارشات اب پارلیمانی رہنماؤں کے سامنے رکھی جائیں گی. اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ.
حکومتی سطح پر دہشت گردی سے چھٹکارا پانے کے لیے مشاورت کا سلسلہ آج بھی جاری رہا. پشاور حملے کے بعد کل جماعتی اجلاس میں اس بابت ایک کمیٹی قائم کرنے پر اتفاق ہوا تھا. اس کمیٹی نے پھر ماہرین پر مشتمل ایک پینل قائم کیا جس نے حکومتی لائحہ عمل کی تیاری کے لیے کل 13 گھنٹے تک اجلاس میں سفارشات تیار کی ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کی صدارت میں آج 4 گھنٹے تک اس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ماہرین کی سفارشات پر غور ہوا ہے۔ عوام کو آگاہ کرنے سے قبل حتمی سفارشات اب ایک مرتبہ پھر پارلیمانی رہنماؤں اور کل جماعتی کانفرنس کے سامنے رکھی جائیں گی۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما طارق عظیم سے اجلاس میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں جاننا چاہا تو ان کا کہنا تھا،
دیکھیں وہ پرائم منسٹر صاحب نہیں چاہتے کہ وہ کوئی بھی ایسا ڈیسیژن ہو جس کو پہلے اناؤنس کر دیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ڈیسیژن ہو، جو بھی فیصلے ہوں، وہ ساری قوم کے یا قوم کے ریپرزینٹیٹیوز کی طرف سے آنا چاہیے۔ ایسے نہ لگے کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے اور اس کے بنانے کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی فیصلے کر لیے ہیں، تو جو بھی فیصلے ہوں گے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ چونکہ فیصلے وہی ہیں جو کہ ان لوگوں کی طرف سے قائم کردہ کمیٹیوں نے کی ہیں، تو وہ فیصلے انشاءاللہ ساری قوم کی آواز ہوگی اور ساری پارٹیز کا متفقہ فیصلہ ہوگا۔
ماضی میں اسلام آباد کا چہری اور دیگر حملوں کے بعد بھی حکومت نے بڑی سبق رفتاری کے ساتھ دہشت گردی سے نمٹنے کے اعلانات کیے اور انسداد دہشت گردی کے سد باب کے لیے نیکٹا جیسے ادارے کو فعال بنانے کے فیصلے کیے، لیکن عملی طور پر کچھ زیادہ نہیں ہو سکا۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ماہرین کی سفارشات پر غور جاری ہے اور اب یہ مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے کہ شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے صرف قبائلی علاقوں میں فوجی کارروائی کافی نہیں ہے۔ تو کیا شدت پسندی کے خلاف کارروائی کا دائرہ دوسرے علاقوں تک بھی بڑھا دیا جائے، اور کیا یہ پنجاب، صوبہ پنجاب تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہم نے واشنگٹن میں مقیم عارف جمال سے کیا، جو پاکستان میں شدت پسند تنظیموں پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور شدت پسندی کے موضوع پر ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ عارف جمال،
میرا نہیں خیال کہ اس پر سوچا بھی جائے گا، حالانکہ پنجاب میں جو دہشت گردوں کے گروپ ہیں وہ زیادہ خوفناک ہیں اور بہت زیادہ بڑے ہیں، مگر وہ چونکہ ان کا رخ زیادہ تر کشمیر کی طرف ہوتا ہے اور کچھ کا افغانستان کی طرف، وہ پنجاب میں کاروائیاں کم کرتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ پنجاب کے گروپس کے بارے میں تو یہ بالکل بھی نہیں سوچنے کا مجھے کچھ امید۔
کیا فاٹا می اور قبائلی علاقوں میں جو فوجی کارروائی ہو رہی ہے وہی کافی ہے، اور کیا ایسے کوئی امکانات نہیں ہیں کہ پنجاب میں یا کراچی میں یا کہیں اور فوجی کارروائی ہو؟
فوجی کارروائی تو ہر جگہ کی ضرورت ہے، جو فوجی کارروائی فاٹا میں یا دوسرے علاقوں میں ہو رہی ہے وہ صرف ان گروپس کے چھوٹے چھوٹے کے خلاف ہے جنہوں نے پاکستان کی عسکری قیادت پر حملے کیے ہیں یا ان کی انسٹالیشنز پر حملے کیے ہیں، جیسے کہ اسکول ہے پشاور میں۔ اس کے علاوہ جو دہشت گرد باہر جا کے حملے کرتے ہیں ان کے متعلق کوئی بھی نہیں سوچا جا رہا اور نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جو گروپ پاکستان افواج کے خلاف بھی پبلکلی آپریٹ کر رہی ہے مگر بہت زیادہ ایکٹیو نہیں لگتے، صرف زبان سے باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی کچھ زیادہ کاروائی نظر نہیں آ رہی۔ اس کا ایک سب سے بڑا کیس ہم دیکھ رہے ہیں لال مسجد والا، کہ مولانا عزیز جو ہیں وہ سرکاری ملازم ہیں مگر پاکستانی افواج کے خلاف زہر اگلتے رہتی ہیں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔
تو پھر یہ کس طرح سے یہ معاملات سدھریں گے عارف جمال، کیونکہ شدت پسند تو کسی ایک مخصوص علاقے میں نہیں ہے، یہ تو اور بھی علاقوں میں ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔
دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پاکستان میں اس کو نتیجہ خیز بنانے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف تو سب اکٹھے ہیں مگر کون دہشت گرد ہے اس کے بارے میں ہر دو آرا جو ہے نا وہ مختلف ہو جاتی ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے اور یہ دہشت گرد نہیں ہے۔ تو جب تک اس بات پر کوئی کنسنسس نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی بھی پلان، کوئی بھی ایکشن کامیاب نہیں ہوگا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے کہ جو کشمیر کی طرف جا کے ہندوؤں کو ماریں گے وہ ٹھیک ہیں، جو افغانوں کو جا کے افغانوں کو ماریں گے وہ بھی ٹھیک ہیں، امریکیوں کو جو ماریں گے وہ بھی ٹھیک ہیں، مگر فوجیوں کو پر حملہ کرنے والے جو ہیں وہ خراب ہیں۔ حتیٰ کہ پاکستان کے اندر جو سویلینس پر حملے کر رہے ہیں ان کے متعلق بھی کوئی سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کیا ممتاز قادری دہشت گرد نہیں ہے؟ اگر کیا کسی جرنیل کو اس نے مارا ہوتا تو کیا اس کو اتنی ہی ایسی اچھی ٹریٹمنٹ دی جاتی جتنی ابھی دی جا رہی ہے؟ تو یہ سوال آتے ہیں جو پاکستانی قوم کو پوچھنے چاہیے۔ دہشت گرد صرف وہ نہیں ہے جو پاکستان کی کے فوجیوں پر حملے کرتے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں، جو پاکستان کے سویلینس پر حملے کرتے ہیں جو اور پاکستان سے جا کے دوسرے ملکوں میں حملے کرتے ہیں، جن سانپوں کو آپ پالیں گے ہمسایوں کو کاٹنے کے لیے، اور جب ان کو ہمسائے نہیں ملتے تو وہ آپ کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔
موجودہ صورتحال میں جو ایک عوامی غم و غصہ ہے، لوگ بہت زیادہ سڑکوں پہ بھی نکل رہے ہیں، کیا یہ عوامل سیکیورٹی اداروں کو اپنی پالیسی میں کسی ریڈیکل تبدیلی کی طرف لانے پر تھوڑا بہت بھی مجبور کر سکیں گے؟
میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، جتنا بھی احتجاج ہو رہا ہے یہ پہلے ہو چکا ہے، شاید اس سے زیادہ بھی ہو چکا ہے، لیکن پاکستان کے عسکری اداروں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ جہاد کی پالیسی پچھلے 70 سال میں ناکام ہو گئی ہے اور آئندہ 70 سال بھی اس کی کامیابی کے امکانات نہیں ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ احتجاج کامیاب ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان میں بھی بہت زیادہ جو طالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ ہے، وہ صلاحیت کر چکا ہے۔
یہ مصنف عارف جمال تھے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارتی سابق کرکٹر سچن ٹنڈولکر کو ورلڈ کپ 2015 کا سفیر مقرر کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے 24 سالہ کیریئر میں 200 ٹیسٹ میچز، 463 ون ڈے اور 1 T20 کھیلا اور 34,357 رنز اور 100 سینچریاں بنائی۔ ورلڈ کپ 2003 میں 673 رنز بنانے پر انہیں ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی ہونے کا اعزاز بھی دیا گیا۔ آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ رچرڈسن کے مطابق، آئی سی سی نے ٹنڈولکر کے دوسری بار ایک بڑے ایونٹ کا سفیر بنائے جانے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بی بی سی کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق، فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا کے حکام اور صدر سیپ بلیٹر کے درمیان مستقبل میں ہونے والے فیفا کے صدارتی انتخابات کے متعلق خفیہ بات چیت ہوئی ہے۔ بلیٹر نے تصدیق کر دی ہے وہ فیفا کے اگلے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے اور 5ویں بار فیفا کی سربراہی کرنا چاہیں گے۔ ان کا کہنا ہے انہیں فٹ بال کنفیڈریشن کے 6 میں سے 5 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ انتخابات کے لیے امیدوار کی ڈیڈ لائن 29 جنوری ہے، لیکن فیفا کی انتظامیہ میں ادارے کی سمت اور سربراہ کے موضوع پر تشویش نظر آ رہی ہے۔ فیفا میں بدعنوانی کی تحقیقات کے حوالے سے موجودہ بحران اور تحقیقاتی کمیٹی کے رکن مائیکل گارسیا کے استعفے سے فیفا کے مستقبل پر دور رس نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے اس بنیاد پر استعفی دیا کہ فیفا کے عدالتی نظام میں آزادی کا فقدان ہے۔ سری لنکن بالر لاسیتھ ملنگا ستمبر میں ہونے والی سرجری کے بعد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ سری لنکن کرکٹ کوچ مارون اٹاپٹو کے مطابق، ملنگا نیوزی لینڈ کے خلاف آخری 2 ون ڈے میچز میں شامل ہوں گے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ آل راؤنڈر اکشر پٹیل رمندر جڈیجا کی جگہ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے اور آسٹریلیا کے خلاف آخری 2 ٹیسٹ میچز میں حصہ لیں گے۔ پٹیل نے اب تک 9 ون ڈے میچز میں 14 وکٹیں لی ہیں، لیکن کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ برس کے اوائل سے افغان طالبان رہنما ملا عمر کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں اور اس کی کیا تفصیل ہے، یہ پروگرام میں آگے آنے کو ہے، لیکن سیبین یہاں اپنے نصف کو پہنچا۔ اہم خبروں کی 6 سرخیوں کے ساتھ شمائلہ خان۔
پاک پاکستان میں حکام نے بتایا ہے کہ ملک کے صدر ممنون حسین نے آج 50 سے زیادہ سزائے موت کے مجرم افراد کی جانب سے دی گئی رحم کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں۔ دوسری جانب آج پاکستان کی دو عدالتوں نے 7 قیدیوں کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ پاکستان کے شہر پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے 100 کے لگ بھگ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ان میں اہم ملزمان بھی شامل ہیں۔ بھارتی پارلیمان میں آج پھر حزب اختلاف نے اپنا یہ مطالبہ منوانے کے لیے ہنگامہ کیا کہ مذہب کی تبدیلی سے متعلق تنازع پر خود وزیر اعظم نریندر مودی بیان دیں۔ امریکی کمپنی سونی پکچرز پر سائبر حملوں کے بعد امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان لفظوں کی جنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو غیر معینہ حملوں کی دھمکی دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں عدالتوں نے شدت پسندوں کی موت کی سزا پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے اس خبر پر اور اس کے مضمرات پر تفصیل سے بات کی۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن موضوع وہی ہے، پشاور میں شدت پسند حملہ۔ طالبان کے حملے کو آج ایک ہفتہ مکمل ہوا۔ درجنوں بچوں کی ہلاکت کے بعد احتجاجی مظاہرے مسلسل جاری ہیں اور عوامی غم غصے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تحریک طالبان کے ایک ترجمان نے سول مظاہرے کے جو انہوں نے اسلام آباد میں لال مسجد کے سامنے کیا تھا، اس کے ایک منتظم جبران ناصر کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی ہے۔ یہ دھمکی کیوں دی گئی ہے، اس کی تفصیل کے لیے ہم نے جبران ناصر سے بات کی۔
حال ہی میں پشاور میں آرمی اسکول پر حملے اور اس کے بعد اسلام آباد میں واقع لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز کی جانب سے طالبان کی حمایت پر اسلام آباد کی سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔
یہ دھمکی کیا ہوتی، مارنے کی ہوتی، انہوں نے مارنے کی دھمکی دی ہے جی، اور ہم کو کیا جی، سب کو دیے جو کھڑے ہیں اس وقت احتجاج کے اندر، اور بار بار وہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ ہم مسجدوں کے خلاف ہیں، مدرسوں کے خلاف ہیں، ہم مسجدوں کو مدرسوں کو بچانے نکلے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہاں پہ نفرتوں کی بات نہ کی جائے، یہاں پہ امن محبت کی بات کی جائے، یہاں پہ قرآن کی صحیح تعلیمات دی جائیں۔ یہ کاؤنٹر ایکسٹریمسٹ نیریٹو عوام کی طرف سے آ رہا ہے۔ ویسٹرن میڈیا جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا نا کہ پاکستان میں کہاں ہے کاؤنٹر ایکسٹریمسٹ نیریٹو، تو آج پاکستان کی عوام کھڑے ہو کے دیری ہے کہ ہم اپنی مساجد ریکلیم کرنے نکلے ہیں۔
میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں ناصر، کہ یہ ٹیکس کی صورت میں آپ کو دھمکی ملی ہے یا کوئی میسج ہے باقاعدہ؟
مجھے فون کال آیا جی، مجھے باقاعدہ فون کال آیا، یہ ڈائریکٹ فون کال آئی، میری ڈائریکٹ بات ہوئی حسن اللہ خان سے، اور یہ ریکارڈنگ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ آپ کو جگہ جگہ مل جائے گی، آن لائن پڑی ہوئی، ہم نے پبلک کر دی ہے۔
اچھا، آپ نے اس کو جو سیکورٹی کے حکام ہیں ان سے رابطہ کیا اس کے بعد؟
جی جی، جو تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہیں ان تک پہنچ چکی ہے خبر، ان سے ہم نے شیئر کر لی ہے، ان کو ہم نے نمبر ہی بتا دیا جس نمبر سے کال آئی تھی، اور ان کو ہم نے ریکارڈنگ بھی دے دی ہے۔
تو ناصر، کیا آپ کی احتجاج پر کوئی اثر پڑے گا اس سے؟
میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، میں خدا تھوڑی جی میں فیوچر پرڈکٹ کروں گا، اور جب لوگ آئیں گے تو چلے گا، ابھی تو ماشاء اللہ بڑے لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں، پہلے سے زیادہ آ گئے ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں۔ یہ تھریٹ مجھے نہیں دی گئی جناب، یہ تھریٹ پاکستان کے ہر عام شہری کو دی گئی ہے۔ اگر کوئی افینڈ ہوا ہے تو پاکستان کا ہر عام شہری ہوا جو حق کی بات کر رہا ہے۔ ضرورت کیسے ہوئی ہے احسان اللہ احسان کی بات کہنے کی ہم سے؟ اگر بی بی سی کے ذریعے سے وہ سن رہا ہے تو سن لے، کتنوں کو مارے گا؟ ہم نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، رہ کیا کہ ہمارے پاس اٹھانے کو اور کھونے کو؟ اب کچھ نہیں بچا سوام کے پاس اٹھانے کو اور کھونے کو۔ اب میرا نام بھی پتا ہے، میرا ایڈریس بھی پتا ہے، آج آ کے کل آ کے مار دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سوکھاؤں کو۔ اب میں نے اپنے بچوں کی لاش اٹھانے کے لیے زندہ رہنا ہے؟ غصہ تمام لوگوں کا ہے، میرا واحد کا نہیں ہے۔ میں تو اسلام آباد کے اندر ایک چھوٹا سا پروٹیسٹ لیڈ کر رہا ہوں جی، آپ لاہور لبرٹی چوک پہ پتہ کیجیے اس وقت، آپ کراچی پریس کلب پہ پتہ کیجیے اس وقت، آپ سیالکوٹ گھنٹہ گھر میں پتہ کیجیے اس وقت، آپ پھر گودا میں کوئن چوک پہ پتہ کیجیے اس وقت، ہر جگہ لوگ نکلے ہوئے اسی وقت 5 بجے یونیسن کے ساتھ، پورے پاکستان کے اندر نیشنل موومنٹ اور آؤٹ کرایا ہے یہ۔
اچھا،
اور یہ عوام کا وقت آگے کام کرے گا کہ میری اکیلی کی جدو جہد یہ مہم نہیں جی، میری کوئی اسٹرگل نہیں ہے، میں کوئی نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، یہ پاکستان کی اسٹرگل ہے، اس کو اسی طرح پریزنٹ کیجیے جی، میری کال نہیں ہے۔
تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ مقام آ گیا کہ لوگ اس قسم کی دھمکیوں سے ڈر کے گھروں میں بیٹھنے والے نہیں ہیں؟
یہ مقام بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا جی، اگر یہ دھمکی ہمیں پہلے دے دیتے احسان اللہ صاحب تو ہم کو واضح کر دیتے۔ میرے خیال میں احسان اللہ صاحب کو عادت ہے کچھ لوگوں کو ہمارے انسٹیٹیوشن میں ڈرانے کی، وہ شاید ڈر جاتے ہوں گے، مگر میرا سلام ہے ہر اس سیاستدان کو، میرا سلام ہے ہر اس فوجی کو، میرا سلام ہے ہر اس بیوروکریٹ کو، سول سرونٹ کو، ہر اس پولیس والے کو جس نے ان تھریٹس کے باوجود اپنی سروس دی ہے اور سروس کرتے ہوئے اس ملک کے لیے جان دی ہے، اور یہ عوام بھی جان دینا چاہتی ہے۔
لیکن
اور ہم چاہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کیسے خود قربانی دی جاتی ہے اس ملک کی بقا کے لیے۔ یہ بہت سن لیا ہم نے کہ جی قائد اعظم ہمارے بزرگوں نے ملک بنایا تھا، اب یہ وہ جنریشن ہے جو ملک بچائے گی۔
جبران ناصر کہہ رہے تھے کہ دھمکی مجھے نہیں، پاکستان کے عوام کو دی گئی ہے۔ اور اسی عوامی احتجاج کے ایک اور منتظم سے ہماری ساتھی نوشین عباس نے بات کی۔
حال ہی میں پشاور میں آرمی اسکول پر حملے اور اس کے بعد اسلام آباد میں واقع لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز کی جانب سے طالبان کی حمایت پر اسلام آباد کی سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مولانا عبدالعزیز کی جانب سے احتجاج کرنے والے ان افراد کو دھمکی دینے کے بعد اب سول سوسائٹی ممبران اپارا پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاجی مظاہروں کے منتظم جبران ناصر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شدت پسند گروہ جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسن نے مبینہ طور پر نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ مولانا عبدالعزیز کے خلاف مقدمہ کرانے سے باز رہیں۔ دھمکی کے بعد احتجاجی مظاہروں کے ایک اور منتظم شان تاثیر کا عبدالعزیز کے خلاف ایف آئی آر کے بارے میں یہ کہنا تھا،
اس نے ہمارا پولیس کیس مزید تگڑا کر دیا ہے، لیکن اب ہم سٹیٹ سے بھی ڈیمانڈ کریں گے، کیونکہ یہ اب سٹیٹ کیس بن گیا ہے، چونکہ ایف آئی آر کٹ گیا ہے، سٹیٹ نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، تو اب ہم ڈیمانڈ کریں گے چودھری نثار سے کہ اب یہ مکمل طور پہ اب اس کی انویسٹیگیشن پوری طرح کریں۔ یہ جو اب مذاق ہوتا رہا ہے کہ جی آئی او نہیں اپوائنٹ ہوا اور کسی نے ہمیں فون نہیں کیا، انویسٹیگیشن آفیسر نہیں اپوائنٹ ہوا، اب میرے خیال یہ انہیں ذرا سیریسلی لینی چاہیے۔
انہوں نے پھر اپنے احتجاجی مظاہروں کا اصل مقصد کے بارے میں یہ کہا،
بات یہ ہماری دھمکی کی نہیں ہے، یہ جو 150 بچے انہیں مار دی ہیں، اصل ایونٹ تو یہ ہے، دھمکیاں تو یہ روز دیتے ہیں، دھمکیاں تو مطلب اٹھتے بیٹھتے چائے پیتے کھانا کھاتے یہ لوگ دیتے پھرتے ہیں، اگر اب وہ سیریسلی نہیں لیں گے تو میرا خیال یہ موقع اگر انہیں جانے دیا تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی ہمارے ملک کے ساتھ۔
یہ تھی نوشین عباس کی رپورٹ جو اسلام آباد میں لال مسجد کے سامنے ہونے والے احتجاجی مظاہرے کے بارے میں تھی۔ اور اب ہم بات کریں گے اس خطے کے یعنی افغانستان میں ایک نئی پیش رفت جو ہوئی ہے۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ملا عمر ان کے ساتھی دیگر تعلیمات رہنما امریکہ کے لیے براہ راست خطرہ نہ بنی تو آئندہ برس 2 جنوری کے بعد امریکی فوج افغانستان میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ریئر ایڈمرل جان کروبی نے واشنگٹن میں نیوز کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ طالبان ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ امریکہ صرف اسی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی کارروائی یا آپریشن کرے۔ ہم نے اس تازہ ترین پیش رفت پر تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی سے بات کی جو افغانستان کے سیکیورٹی امور پر نظر رکھتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، ہم نے تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی سے نہیں بلکہ افغان امور پر گہری نظر رکھنے والے اپنے ساتھی رحیم اللہ یوسف زئی سے بات کی۔
دیکھیں، افغانستان میں جب امریکہ نے 2001 میں حملہ کیا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ القاعدہ کو سزا دینے کے لیے افغانستان آئے ہیں، القاعدہ نے امریکہ کے اوپر حملہ کیا ہے، چونکہ افغان طالبان نے القاعدہ کو پناہ دی ہے، اس کے جو رہنما ہیں اسامہ بن لادن کو یہاں پناہ ملی ہوئی ہے، تو وہ طالبان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ یہی جنگ یہاں پر کئی سال ہوئی اور طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، القاعدہ کو بھی بڑا نقصان ہوا، لیکن میرے خیال میں امریکی یہ چاہیں گے کہ القاعدہ کے خلاف تو جنگ ہوتی رہے، اگر اسلامک سٹیٹ یا داعش یہاں پر آ گئی ہے اس کے خلاف بھی جنگ ہو، لیکن طالبان سے وہ معاملات بھی طے کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ان کا قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو چکا ہے، آئندہ بھی امریکی چاہیں گے کہ طالبان جو ہیں وہ افغان حکومت سے صلح کی بات چیت کریں اور وہاں پہ کوئی سیاسی حل نکل آئے، تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ وہ ملا محمد عمر کو گرفتار کرنے یا مارنے کے لیے شاید اب اتنی کوشش نہیں کریں گے جتنے پہلے ہو رہی تھی۔ اچھا، ان کی ترجیح القاعدہ ہوگی، افغان طالبان سے اگر معاملات طے ہوتے ہیں تو وہ اس کو ترجیح دیں گے، لیکن اگر افغان طالبان امریکہ یا اس کے مفادات کے لیے خطرہ بن گئے تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔
اچھا، تو گویا یہ کہ اس اعلان کے مطابق امریکہ ملا عمر اور ان کا جو طالبان گروپ ہے اس کو نشانہ نہیں بنائے گا، لیکن دوسرے جو شدت پسند گروپ ہیں جیسے کہ القاعدہ ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوتی رہے گی۔
ایسا بھی نہیں ہے کہ افغان طالبان کے خلاف آئندہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، آج کل جو امریکی ڈرون حملے افغانستان میں ہو رہے ہیں اس کا اکثر نشانہ افغان طالبان بن رہے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ افغان طالبان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اگر ان کو کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ملتی ہے تو میرے خیال میں امریکی ان کو نشانہ بنائیں گے، لیکن وہ یہ بھی چاہیں گے کہ اگر طالبان اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ وہ افغان حکومت سے بات کریں گے اور افغان حکومت کی قانونی اور منتخب حیثیت کو مانیں گے تو پھر شاید وہ اپنے حملے کچھ وقت کے لیے روک لیں گے۔
تو رحیم اللہ، امریکی فیصلے سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ طالبان اور القاعدہ کو الگ الگ سمجھتے ہیں، کیا خود طالبان بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟
افغان طالبان جو ہیں، جب سے اسامہ بن لادن کی موت ہوئی ہے 2011 میں ایبٹ آباد میں، اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی القاعدہ کے ساتھ ان کو تعلقات اس طرح نہیں رکھنے چاہیے جس طرح پہلے تھے۔ میرے خیال میں وہ چاہیں گے کہ وہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھیں۔ القاعدہ کو پناہ دی تھی، اسامہ بن لادن کو پناہ دی تھی، وہ وقت گزر چکا ہے۔ افغان طالبان کی پالیسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو افغانستان تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے داعش کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ القاعدہ کے بارے میں ان کے بیانات ابھی بہت کم آتے ہیں۔ پاکستانی طالبان کے اوپر انہوں نے تنقید بھی کی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ ان کی جو سوچ ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے رسمی طور پر یہ اعلان نہیں کیا۔ ابھی تک افغان طالبان نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اپنا جو رشتہ ہے، جو ناتا ہے، وہ توڑ دیا ہے القاعدہ کے ساتھ یا پاکستانی طالبان کے ساتھ۔
تو اس نئی پیش رفت کا پاکستان کے لیے کیا مطلب ہے، اور کوئی مطلب ہے بھی یا نہیں؟
لگتا یہی ہے کہ کچھ ترجیحات میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ افغانستان میں جو اب نئے حالات سامنے آئیں گے، غیر ملکی فوجیں بہت کم رہ جائیں گی، تو پھر جس طرح نئی افغان حکومت کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ افغان طالبان سے بات چیت کرے، اور پاکستان کا تعاون انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، چین سے بھی کہا، سعودی عرب سے بھی کہا، اور پاکستان میں بھی ایک نئی سوچ سامنے آئی ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ جو ایک نئی سوچ ہے، اس کو لے کر پھر افغانستان، پاکستان، امریکہ، باقی جو علاقائی ممالک ہیں، وہ مل کر کوشش کریں اور افغانستان میں امن کے لیے وہ ایک نئی راہ تلاش کریں۔ اس کا فائدہ نہ صرف افغانستان کو ہوگا بلکہ پاکستان کو بھی ہوگا، لیکن ابھی تو صرف یہ سوچ ہے، ابھی اس کو عملی طور پر کیسے آگے بڑھائیں گے یہ کہنا کچھ مشکل ہے۔
ملا عمر کیا کچھ اثر و رسوخ رکھتے بھی ہیں پاکستان کی طالبان پر؟ اب ان کے کچھ بہت جو پرانے رابطے تھے، کیا وہ بالکل ختم ہو چکے یا کچھ تھوڑے بہت ہیں؟
پاکستانی طالبان کی جو مختلف تنظیمیں ہیں، دڑے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ملا محمد عمر ہمارے بھی امیر ہیں۔ افغان طالبان نے پہلی بار پشاور میں جو اسکول کے اوپر حملہ ہوا، اس کی مذمت کی، اس کو غیر اسلامی قرار دیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو مختلف تنظیمیں ہیں، برصغیر کی القاعدہ جو ہے یا جماعت الاحرار، انہوں نے بھی پھر کہا کہ چونکہ وہ ملا عمر کو اپنا رہبر سمجھتے ہیں، تو ان کی تقلید کرتے ہوئے انہوں نے بھی پھر پشاور کے واقعے کی مذمت کی۔ تو میرے خیال میں ملا عمر کا اثر تو ہے۔ افغان طالبان کے تو وہ امیر المومنین ہیں، لیکن پاکستانی طالبان اور باقی تنظیمیں بھی ان کو اپنا رہبر سمجھتی ہیں، تو جتنا اثر ملا عمر کا ہے اتنا شاید کسی اور کا نہیں ہے، افغانستان کے طالبان کے اوپر اور پاکستانی طالبان کے اوپر۔
افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی، اس پیش رفت کے افغانستان پر کیا اثرات ہوں گے؟ ہم نے موسیٰ خان جلال زئی سے بات کی جو افغان سیکیورٹی امور پر نظر رکھتے ہیں، اور ان سے پہلا سوال ہمارا یہ تھا کہ ایسے کیا عوامل ہیں جن کے تحت امریکہ نے یہ فیصلہ کیا؟
عوامل تو یہ ہو سکتے ہیں، ایک تو افغان حکومت طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، افغانی طالبان کے ساتھ، دوسری طرف امریکہ نے گوانتانامو سے چار طالبان کو، ملا عمر کے طالبان کو رہا کر دیا ہے، اور پاکستان بھی ان قریب چند طالبان لیڈرز کو رہا کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں طالبان کو افغان حکومت میں شامل کر رہے ہیں، کیونکہ افغان صدر کہہ چکے ہیں کہ طالبان دہشت گرد نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل اپوزیشن ہے۔ تو ان باتوں کے پیش نظر میرے خیال میں طالبان کو افغان کیبنٹ میں، افغان کیبنٹ کو جو التوا میں ڈالا ہے یا ابھی تک انہوں نے کیبنٹ کا اعلان نہیں کیا، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ طالبان کو کچھ وزارتی دینے چاہتے ہیں۔
اگر یہی سب کچھ کرنا تھا موسیٰ خان جلال زئی صاحب، تو یہ تو سابق صدر کرزئی بھی ان سے بات چیت کر رہے تھے، انہیں حکومت میں شامل کرنا چاہتے تھے، پھر اتنے لوگوں کو مروانے کی کیا ضرورت تھی؟
طالبان کو کرزئی صاحب کے مشورے سے ہی قطر میں دفتر کھولنے کی اجازت دی گئی، ایک قسم کی وہ ایمبیسی ہے پیرلل، مگر بعد میں حامد کرزئی نے اس کی مخالفت کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو نہیں مانتا ہوں، یہ تو افغانستان کو تقسیم کرنے والی بات ہے۔ کرزئی بھی خود مختار نہیں تھا، اور موجودہ افغان حکومت بھی خود مختار نہیں ہے، ظاہر ہے امریکہ ایک ڈومیننٹ پاور ہے اور وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہی ہوگا۔
تو اب یہ امریکہ نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو جو فریق مخالف ہیں یعنی ملا عمر اور ان کی جو طالبان، ان کا رویہ کیا ہوگا امریکہ کے لیے؟
انہوں نے تو پہلے اعلان کیا ہے ملا عمر اور ان کے گروپ نے کہ جب تک فارن فورسز افغانستان میں موجود رہیں گے ہم لڑتے رہیں گے اور ہتھیار زمین پہ نہیں رکھیں گے اور نہ ہی افغان حکومت کے ساتھ شامل ہوں گے کسی بھی طرح. وہ امریکہ کے حامی تو نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ملا عمر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اشرف غنی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور کچھ وزارتیں وہ قبول کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں وہ لڑیں گے نہیں اور افغان حکومت کے استحکام کے لیے کام کریں گے. جنگ میرا ایسا اندازہ ہے کہ وہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں پاکستان کی طرف اور جو پاکستانی طالبان ہے اور افغانی طالبان ہے ممکن مستقبل میں آپس میں اتحاد کرے اختلافات ختم کرے. مگر جہاں تک افغان حکومت کا تعلق ہے کہ وہ افغان حکومت کے خلاف نہیں لڑیں گے. اگر نہ بھی لڑیں گے تب بھی افغانستان میں امن تو نہیں آ سکتے ہیں. ملا عمر کے طالبان تو ایک گروپ ہے, وہاں تو بہت سارے گروپس افغان حکومت کے خلاف برسرکار ہے.
لیکن اگر ملا عمر کا طالبان گروپ اپنی حکومت سے مصالحت کر لیتا ہے اور ایک سیاسی عمل میں شامل ہو جاتا ہے, کیا اس کا اثر کچھ پاکستان کے جو طالبان تحریک ہے اس پر بھی کچھ پڑ سکتا ہے؟
میرے خیال میں نہیں, کیونکہ ملا عمر کا پاکستان کے طالبان پر کوئی خاص اثر رسوخ نہیں ہے. پاکستان کے طالبان کا جو کاز ہے وہ مختلف ہے, ان کا مختلف ہے اور ان کے اپنی لیڈر ہے, اپنا ایک فائٹنگ کا جو کلچر ہے اور ان کے تعلقات پھر پاکستانی طالبان کا دوسری مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہے جیسے مسلمان سنگھ الحق یا لشکر طیبہ کے ساتھ ہے. ملا عمر جو ہے ان کا اپنا ایک فائٹنگ کلچر ہے اور اپنا ملک ہے, تو میرے خیال میں پاکستانی طالبان پر ان کا کوئی خاص اثر رسوخ نہیں چلے گا.
اس فیصلے کا پاکستان کے طالبان پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا, یہ بتا رہے تھے افغان امور کے ایک تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی جو آج کل لندن میں مقیم ہیں.
ہمارے نام نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
ہمارے نامہ نگار
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں, آئیے ایک بار پھر پشاور چلیں جہاں دہشت گرد حملے کو آج ایک ہفتہ مکمل ہوا. اس میں 142 کے بچوں سمیت 142 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ہمارے پروگرام کا بڑا موضوع یہی تھا. اس کے بعد جو کچھ پیش رفت ہوئی ہے اسی کے بارے میں ہم نے اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں بھی آپ سے بات کی. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت سے فرنٹیئر کانسٹیبلری واپس کرنے, انٹیلیجنس اور پولیس فورس کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے پشاور میں ایک اخباری کانفرنس میں غیر قانونی طور پر رہائشی افغان پناہ گزینوں کو وطن واپس بھیجنے اور قبائلی علاقوں کی متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی حکومت سے مدد بھی طلب کی. پشاور سے عزیز اللہ خان.
سیکیورٹی اداروں نے چند روز میں پشاور کے علاقے تہکال میں مشتبہ مقامات پر چھاپے مارے جہاں سے اہم گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں. اس کے علاوہ متاثرہ اسکول کے قریب ورسک روڈ پر بھی چند اہم رہائشی علاقوں سے 70 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سیکیورٹی حکام نے کچھ گرفتاریاں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے دو شہروں سے بھی کی ہیں جن سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. یہاں ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ سیکیورٹی حکام نے حملہ آوروں کے فون رابطے حاصل کر کے ان کی بنیاد پر تحقیقات کی ہیں, جس وجہ سے وہ حملہ کرنے والے منصوبہ سازوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اسکول پر حملے کے بارے میں مزید تحقیقات جاری ہیں, لیکن کیا پیش رفت ہوئی ہے اس بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی جا رہی کیونکہ حکام کے بقول اس سے تفتیش پر اثر پڑ سکتا ہے. ادھر آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پشاور کے دورے کے دوران اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت خیبر پختونخوا حکومت کی مدد کرے. ان کا کہنا تھا کہ وفاق فرنٹیئر کانسٹیبلری کو صوبے کے حوالے کرے اور غیر قانونی موبائل فون کے سمز پر پابندی عائد کرے.
کہ فیڈرل گورنمنٹ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو فوری طور پہ اس رول پہ لے کے آئے جس رول کے لیے فرنٹیئر کانسٹیبلری بنی تھی. فرنٹیئر کانسٹیبلری بنی تھی فرنٹیئر پروونس اور قبائلی علاقے کے بیچ میں جو بارڈر تھا اس کو گارڈ کرنا تھا, اور وہاں چوکیاں بنی ہوئی تھی فرنٹیئر کانسٹیبلری کی. وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری آہستہ آہستہ وہاں سے چلی گئی ہے اور وہ پاکستان کے اور حصوں میں پہنچ چکی ہے.
انہوں نے وفاقی حکومت سے کہا کہ وہ خیبر پختونخوا کے لیے 5,000 پولیس اہلکار تعینات کرے اور انٹیلیجنس میں مدد فراہم کرے.
فیڈرل گورنمنٹ کو میں آج ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جلدی سے جلدی پختونخوا کی پولیس کو اکوپ کریں تاکہ وہ انٹیلیجنس گیدرنگ کر سکیں اور تاکہ وہ یہ کالز انٹرسیپٹ کر سکیں. اور تو چھوڑیں, ابھی تک یہ بھی مشکل ہے, یہاں سے اتنے زیادہ لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے پیسے کے لیے, ان کے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے ٹریس کرنے کے لیے کال کدھر سے آ رہی ہے. تو سب سے زیادہ پریشر یہاں لوگوں کا پنجاب کے پاس ہے, یہاں نہیں ہے.
عمران خان نے وفاقی حکومت سے کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کو وطن واپس بھیجا جائے اور قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں نقل مکانی کر کے آنے والے افراد کی مدد کے لیے خیبر پختونخوا حکومت سے مالی تعاون کرے. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت خیبر پختونخوا اپنے وسائل سے 20,00,000 سے زیادہ متاثرین کی مدد کر رہی ہے. اسکول پر حملے کے بعد گزشتہ روز اسکول کے اندر صفائی کر دی گئی ہے, جبکہ متاثرہ اسکول کے بچے, ان کے والدین اور عام شہری بھی اسکول پہنچے ہیں جہاں پھول رکھے گئے ہیں. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پشاور میں دہشت گردی کے واقعے اور اس سے متعلقہ رپورٹیں آپ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم چلتے ہیں بھارت, جہاں پارلیمان میں آج پھر حزب اختلاف نے اپنا یہ مطالبہ منوانے کے لیے ہنگامہ کیا کہ مذہب کی تبدیلی سے متعلق تنازع پر خود وزیراعظم نریندر مودی کوئی بیان دیں, لیکن حکومت اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہے. ملک میں مذہب کی تبدیلی کے سوال پر کافی کشیدگی ہے, اور حزب اختلاف اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ جب تک وزیراعظم خود اپنی حکومت کا موقف واضح نہیں کریں گے, راجیہ سبھا کی کارروائی نہیں چلنے دی جائے گی. دلی سے سہیل علی.
پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی لوک سبھا میں حکومت کو واضح اکثریت حاصل ہے اور وہاں حزب اختلاف کی آواز کمزور پڑ رہی ہے, لیکن مذہب کی تبدیلی کے سوال پر آج لوک سبھا میں جم کر لیکن راجیہ سبھا پر فی الحال حزب اختلاف کا کنٹرول ہے. وہاں گزشتہ پورے ہفتے بھی کوئی کام کاج نہیں ہوا, کیونکہ حزب اختلاف اپنے اس مطالبے پر بضد ہے کہ خود وزیر اعظم تبدیلی مذہب کے سوال پر اپنی حکومت کا موقف واضح کریں. کانگریس کے لیڈر آنند شرما.
پر دربھاگیہ کی بات یہ ہے, چرچا سے وپکش نہیں بھاگ رہا, چرچا سے سرکار اور ماننیہ پردھان منتری بھاگ رہے ہیں. یہ دربھاگیہ کی بات ہے, ہم نہیں بھاگ رہے, ہم تو چاہتے ہیں وہ آئیں, ہماری بات سنیں, ہم ان کی بات سنیں.
لیکن حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مذہب کی تبدیلی کے سوال پر بحث کے لیے تو تیار ہے, لیکن اس کا جواب وزیر اعظم سے دلوانے کے لیے نہیں. حکومت یہ پیشکش کر چکی ہے کہ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ بحث کا جواب دے سکتے ہیں. پارلیمانی امور کے وزیر وینکیا نائیڈو نے آج کہا کہ انشورنس کے شعبے میں اصلاحات جیسے اہم بل منظور ہونے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایوان کی کارروائی نہیں چلنے دی جا رہی.
سدن میں چرچا کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, جنتا میں جا کے جاگرت کرنے کی استھتی میں آپ ہے نہیں. کارن کیا ہے؟ جنتا آپ کو اسویکار کر رہے, ہم کو جنتا سمرتھن دے رہے, جھارکھنڈ میں دے رہے اور دلی میں بھی دے گا اور جموں کشمیر میں بھی دے گا, آپ کہیں ہے نہیں. پھر آپ ہمارے اوپر ہنگامہ کر کے ہاؤس کو نہیں چلنے دینا, یہ اچت نہیں ہے.
مذہب کی تبدیلی کے سوال پر ملک میں کافی کشیدگی ہے, اور اپوزیشن کا الزام ہے کہ حکومت مذہبی منافرت کو فروغ دے رہی ہے اور اس پروگرام کو اس کی درپردہ حمایت حاصل ہے. ہندو قوم پرست تنظیموں کا کہنا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دوبارہ ہندو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں جو مذہب تبدیل کر کے مسلمان یا عیسائی بن گئے تھے. حکومت کی بظاہر یہ حکمت عملی ہے کہ پارلیمان کا کام کاج چاہے متاثر ہو, لیکن حزب اختلاف کے مطالبے کے سامنے نہ جھکا جائے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے حالیہ انتخابات کو مسئلہ کشمیر کے لیے مطلوب رائے شماری کا متبادل قرار دینے کی کوششوں کو جمہوری عمل کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
کشمیر میں 87 اسمبلی نشستوں کے لیے ہوئے انتخابات کے نتائج کا اعلان کل ہوگا, اور ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی جماعت کو واضح اکثریت یعنی 44 نشستیں حاصل نہیں ہوں گی. لیکن آج حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ کسی سیاسی اتحاد کے امکان کو مسترد کر دیا.
to my mind, inconceivable for a party like the National Conference to get into any sort of alliance with the BJP, given the BJP's stated positions
وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بی جے پی نے کشمیر کی آئینی خود مختاری، بابری مسجد کی جگہ رام جنم بھومی مندر کی تعمیر اور یکساں سول کوڈ جیسے امور پر اپنا نظریہ نہیں بدلا ہے، اور نریندر مودی کی حکومت آج بھی آگرہ میں مسلمانوں کو جبری طور مذہب تبدیل کروانے کے واقعات پر خاموش ہے، لہذا ان کی جماعت بی جے پی کے ساتھ شراکت اقتدار کے کسی بھی امکان کو مسترد کرتی ہے۔ اپنے اقتدار کی آخری پریس کانفرنس میں مسٹر عبداللہ نے کہا کہ انہیں گزشتہ 6 برسوں کے دوران ہوئے بعض واقعات پر زندگی بھر افسوس رہے گا۔
2010 میں جو واقعات پیش آئے وہ شاید میری زندگی کے سب سے زیادہ بڑے ریگریٹس میں وہ شامل ہوگا۔
تاہم مسٹر عبداللہ نے بتایا کہ ان کے دور میں مسلح شورش میں 70% کمی آئی، جس کے باعث انتخابات میں لوگوں کی بھاری شرکت ممکن ہو سکی۔ عمر عبداللہ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت میں قومی سلامتی کے مشیر اے کے ڈوول کے اس اعلان سے اختلاف کیا کہ الیکشن میں لوگوں کی شرکت دراصل پاکستان کے خلاف ایک اسٹریٹجک فتح ہے۔
The problem when you take an election such as an assembly election and convert it into a so-called strategic victory over Pakistan is that you convert an assembly election into some sort of a plebiscite. And the moment you do that, you are creating problems for future elections.
عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ الیکشن محض مقامی انتظامیہ کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر انتخابات کی کوئی اور تاویل کی گئی تو آئندہ انتخابات کے لیے مشکلات پیدا ہوں گے۔ قابل ذکر ہے عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس فی الوقت کشمیر کی 87 رکنی اسمبلی میں 28 نشستوں کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن اب تک جاری کیے گئے ایگزٹ پولز کے مطابق اس پارٹی کو 15 سے 20 سیٹیں ہی ملنے کا امکان ہے۔ عمر عبداللہ کے کلیدی حریف مفتی محمد سعید کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو امید ہے کہ وہ موجودہ 21 سیٹوں کی تعداد کو 30 سے زائد تک پہنچا سکتی ہے۔ دوسری جانب بی جے پی ہے جو کشمیر کی انتخابی تاریخ میں پہلی مرتبہ کشمیر میں اکثریت حاصل کرنے کی توقع کرتی ہے۔ پارٹی نے جارحانہ میڈیا مہم کے ذریعے یہ باور کرایا ہے کہ وہ اگلی حکومت اپنے بل پر بنائے گی۔ موجودہ حکومت کی مدت 5 جنوری کو ختم ہو رہی ہے۔ کل کشمیر کی سبھی سیٹوں کے نتائج کا اعلان ہوتے ہی تمام قیاس آرائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت نہ ملنے کی وجہ سے کشمیر میں حکومت سازی کا عمل تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
ہماری اگلی رپورٹ بھی انتخابات سے ہی متعلق ہے جو ہمیں تیونس سے موصول ہوئی ہے۔ ملک کے عبوری صدر منصف مرزوقی نے ملک میں ہونے والے پہلے شفاف صدارتی انتخابات میں شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے حریف کی جانب سے فتح کا اعلان غیر جمہوری ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کے ساتھ معصومہ ملک۔
صدارتی انتخابات میں تیونس کے عبوری صدر منصف مرزوقی نے اپنے حریف الباجی قائد السبسی کی جیت کے دعوے کو قبل از وقت قرار دیا اور کہا کہ ایسا اعلان جمہوری عمل کے منافی ہے۔
جیت کا اعلان غیر جمہوری ہے، اور اگر ہم ایسی ریاست بننا چاہتے ہیں جہاں قانون کی پاسداری ہو تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم فاتح ہیں، ہمیں فتح ملی، ہم کامیاب رہے۔ تیونس کی جیت ہوئی ہے اور آپ کی جیت ہوئی ہے۔ آپ نے تیونس کے لیے، جمہوریت کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے یہ فتح پائی ہے۔
جہاں عبوری صدر منصف مرزوقی نے اپنی شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، وہیں ان کے حامیوں کا بھی کہنا ہے کہ انتخابات اتنے کانٹے کے تھے کہ نتائج کے بارے میں حتمی طور پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تیونس میں دوسرے مرحلے کے انتخابات میں باضابطہ نتائج کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔ تاہم ایک ایگزٹ پول میں السبسی کو 55.5% ووٹ ملنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ دوسرے ایگزٹ پول نے بھی کچھ اسی قسم کے نتائج بتائے۔ السبسی کی جیت کا دعویٰ ان کی انتخابی مہم چلانے والے محسن مرزوق نے کیا۔
پولنگ اسٹیشن سے آنے والے ابتدائی نتائج سے جو اشارے ہمیں مل رہے ہیں ان کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں جیت الباجی قائد السبسی کی ہوئی ہے۔
فتح کے اس اعلان پر 88 سالہ السبسی کے حامی دارالحکومت تیونس کی سڑکوں پر نکل آئے اور جیت کا جشن منایا۔ السبسی کے حامیوں کا کہنا تھا کہ انتخابات کے نتائج ان کے لیے بے حد خوشی کا باعث ہیں۔ حمدہ داوش کہتے ہیں،
ہم نے کسی کے ساتھ 3 سال ضائع کیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ملک کے صدر کے عہدے تک کیسے پہنچے۔ خوش قسمتی سے نئے انتخابات ہوئے اور دوسرے مرحلے میں پہنچنے والے 2 امیدواروں میں سے بہترین امیدوار جیت گیا۔
فاطمہ محمد بھی اسی پرمسرت ہجوم کا حصہ ہیں اور کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کر رہی ہیں۔
تیونس کے صدارتی انتخابات کے بارے میں یہ رپورٹ تیار کی تھی معصومہ مالک نے۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھیں امبر خیری۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے گرہم وائٹ نے، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے۔ ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اب اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
پاکستان میں حکام نے بتایا ہے کہ ملک کے صدر ممنون حسین نے آج 50 سے زیادہ سزائے موت کے مجرم افراد کی جانب سے دی گئی رحم کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں۔ دوسری جانب آج پاکستان کی دو عدالتوں نے 7 قیدیوں کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت سے فرنٹیئر کانسٹیبلری واپس کرنے، انٹیلیجنس اور پولیس فورس کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تیونیسیا کی انتخابی اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ مشہور سیاستدان باجی قائد ایس ایم بیسی نے ملک میں ہونے والے پہلے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ عراق میں اسلامی شدت پسندوں کی طرف سے عورتوں کو قبضے میں لے کر ان کے ساتھ بدسلوکی اور جنسی غلامی کے لیے فروخت کرنے کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اور مصر کی سیکیورٹی فورس نے جزیرہ نما سینائی میں انصار بیت المقدس نامی ایک گروپ کے 5 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔